الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران گرامی، اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان پر مختصر سی روشنی ڈالتے ہوئے شریعت میں جو حل ہے اور جو علاج ہے کی طرف بھی انشاءاللہ رہنمائی ہوگی. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کا مختصر سا تذکرہ ہوگا. تفصیلی بات یہاں نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ اسلامی اصطلاح میں، شریعت میں فتنہ کسے کہتے ہیں. ویسے ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ بہت عام ہے، ہر ایک اس کو بولتے ہیں. علماء لکھتے ہیں فتنتن کا ایک معنی ہے گناہ، ایک معنی ہے گناہ کا وبال، اور ایک معنی ہے آزمائش. قسمیں تو بہت سی ہیں. عربی لغت میں فتن یفتن فتنن و فتنتن کا معنی ہے سونے کو یا چاندی کو آگ میں تپانا اور پگھلانا تاکہ اصل اور نقل واضح ہو جائے، کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے، اصلی سونا کتنا ہے، نقلی کتنا ہے، اصلی چاندی کتنی ہے اور نقلی کتنی ہے. اس کو معلوم کرنے کے لیے جو سنار ہوتے ہیں وہ سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلاتے ہیں، پھر معلوم کر لیتے ہیں کہ اصل کتنا ہے اور نقل کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی یہی معیار ہے. اللہ آزمائش بھیجتے ہیں اور لوگوں کو آزماتے ہیں اس غرض سے کہ حقیقی مومن کون ہے، منافق کون ہے، مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے، واضح کرنے کے لیے. تو یہ لفظ عام ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فتنے کی چھ قسمیں بیان کی ہیں، اور بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، چھ ہی ہونا ضروری نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض قسمیں بعض میں داخل ہوں، کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو فتنے کی 6 قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم ہے خود ہر آدمی کے اندر کا فتنہ. ہر آدمی کے اندر کا فتنہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کا دل بدل جائے اور بگڑ جائے، حالات بدل جائیں، اس کو عبادتوں میں لذت محسوس نہ ہو، اللہ سے مناجات میں حلاوت نہ ہو. کوئی بھی عبادت ہو وہ اس کو مجبوری سے ادا کرے، رواج کی پابندی کی وجہ سے اس کو ادا کرے، واقعی اسے دل سے اس کا شوق نہ ہو اور اس کو دل سے ادا نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے ہی ایسے ہو جائیں، بلکہ بہت سے ایسے ہو جائیں گے. بعض نیک بندے تو قیامت تک رہیں گے، یہ تو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ ہر آدمی کا دل بدلے گا، اس کو عبادت میں حلاوت اور مناجات میں، ذکر میں، تسبیحات میں لذت نہیں محسوس ہوگی. اس کی بہت سی مثالیں ہم خود تلاش کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو جنازہ کے ساتھ آتے ہیں، جنازہ لے کر آتے ہیں، اور جنازہ خود عبرت کی چیز ہے. کسی کی موت ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، یہ خود عبرت کی چیز ہے. تو بہت سے ایسے ہیں جو جنازہ لے کر آتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو جنازے میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت کم حضرات وہ ہیں جو مسجد میں آ کر سنتیں پڑھتے ہیں، تحیت المسجد پڑھتے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. بہت سے حضرات وہ ہوتے ہیں جو باہر کھڑے ہو کر جو 10 منٹ 5 منٹ ملتے ہیں اس کو بھی اپنی باتوں میں لگاتے ہیں، اور وہیں اس کو صرف کرتے ہیں، اور اپنی جو دنیاوی باتیں ہوتی ہیں وہی باتیں وہاں پوری کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو عبرت کی چیز ہے اس کو ہم کاندھوں پر لے کر آئے اور اسی میں شرکت کے لیے آئے، لیکن دل یوں ہمارا بدل گیا ہے کہ اس سے بھی ہم عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے ہی دوسری مثال لیجئے کہ نکاح میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اور حدیث میں ہے مسجدوں میں نکاح کیا کرو. اس پہلو سے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ عمومی طور پر سبھی نکاح مسجد میں ہوتے ہیں، اور یہ سنت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو سنت کا ثواب ملے گا، سنت پر عمل ہوگا. لیکن شاید و بایت کوئی ہوگا جو مسجد میں پہنچ کر تحیت المسجد ادا کر لے، تحیت الوضو پڑھ لے، سیدھے سے نکاح کی مجلس میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور پھر یہیں سے باہر چلے جاتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ آتے اور دو دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیتے، چاہے سیدھے آ کر پڑھ لیتے، چاہے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پڑھ لیتے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بھی تحیت المسجد پڑھی جا سکتی ہے، اس سے نماز فوت نہیں ہوتی. تو یہ تو میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، ایسی بہت سی مثالیں ہم نکال سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. عربوں میں ایک اچھی عادت ہے، وہ عادت یہ ہے کہ اگر وہ نماز کے لیے آئیں گے 5 منٹ بھی اگر ہوں گے تو قرآن اٹھا کر پڑھیں گے. سیدھے سے قرآن اٹھائیں گے پڑھیں گے. اور ہمارے یہاں یہ بری عادت ہے کہ بجائے پانچ کے پندرہ منٹ ہو یا آدھ گھنٹہ ہو ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, قرآن نہیں پڑھیں گے. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے, فتنہ کی یہ پہلی قسم ہے کہ آدمی کا دل بدل جائے گا اور دل میں جو ذوق و شوق رہا ہے کبھی وہ ختم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, اسے عبادتوں میں حلاوت اور مناجات میں لذت محسوس نہیں ہوگی. سمجھیے کہ خارج کا اور باہر کا اثر ہمارے دلوں پر بہت ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم جو پہلے سے تربیت پائے ہوئے ہوتے ہیں ہماری تربیت اب کم ہو رہی ہے, اس کا اثر کم ہو رہا ہے اور ہم خرابی کی طرف جاتے ہیں. اس لیے بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے اور سوچ کر اللہ سے مانگ کر دل ہمارا صحیح ہو جائے اور دل کی یہ حالت پہلے جو حالت تھی ویسے یا اس سے بھی اچھی ہو جائے کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. فتنے اتنے ہیں ہم بتا نہیں سکتے. ہم دیکھیں یہ جو وبا ہے کیا یہ فتنہ نہیں ہے, کتنا بڑا فتنہ ہے کہ مسجدیں بار بار بند ہوئی, نمازوں سے دور ہوئے, مدارس بند ہوئے, مکاتب بند ہوئے, دینی تربیت کا نظام چوپٹ ہو کے رہ گیا اور گھروں میں لڑائیاں ہوئی. ان وبائی بیماریوں سے کتنی سازشیں ہیں سوچنے کی ضرورت ہے. دل ہمارے بدلے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے ایک فتنہ ہمارے سامنے ہے کہ کوئی آسانی سے اپنا اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہا ہے اور ہم تبصرہ تو کرتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں اور ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے, دل کانپتے نہیں. یا اللہ ارتداد کا یہ فتنہ اگر آگے بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت کرے پوری امت کی, کہ سب سے قیمتی چیز اور سب سے اونچا سرمایہ ہمارے پاس ایمان ہے. انسان اللہ نے بنایا اور اللہ نے ایمان دیا, ایمان کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. اتنا اونچا سرمایہ ہے, اتنی بڑی نعمت ہے. آسانی سے آدمی ایمان کو چھوڑ کر باہر جا رہا ہے. ہم تبصرہ کرتے ہیں لیکن ہم ڈرتے نہیں, سوچتے نہیں اور اپنی حفاظت کی فکر نہیں کرتے, اپنے اہل و عیال کی ماتحتوں کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے. سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں اور ہماری مستورات کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں اور ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں وہ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں. ہم کو تدبیر کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ فتنہ ہمارے سامنے ہے. اور ایسے ہی کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی ایسا ہے جو نبی ہونے کا, خاتم النبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی فلاں کوئی فلاں ہو کر عجیب عجیب دعوے کر رہے ہیں. ہم ہیں کہ ہر ایک کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اللہ کی پناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ فتنوں کے قریب بھی نہ جاؤ. معلوم ہو جائے کہ کوئی راہ شریعت سے ہٹ رہا ہے, اہل سنت و جماعت سے الگ راستہ جا رہا ہے تو اس کی طرف جھانکنا بھی منع ہے. اگر جھانکو گے تو کھینچ لے گا فتنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ یہ بات بتائی. اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص جائے گا, لوگ پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے, کہا کہ ایک شخص جو نیا نکلا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے خدا ہونے کا, اس سے میں بحث کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یعنی دجال سے, مسیح دجال سے حدیث میں سنا رہا ہوں کہ میں اس سے بحث کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جائے گا, جب وہاں قریب جا کر دیکھے گا اس کے جو شعبدے اور مکاریاں ہیں ان کو حقیقت سمجھ کر ان پر ایمان لائے گا، دجال پر ایمان لائے گا اور مرتد ہو جائے گا، یہ ہوگا. اس لیے ہم بہت اللہ سے ڈریں، سوچیں کہ پچھلا زمانہ ہمارا بہت اچھا تھا کہ جیسے اندر کا نظام تھا باہر کا نظام بھی ویسا ہی تھا، جیسے ہم مسجد میں رہتے تھے نورانی ماحول ہوتا تھا تو باہر کا نظام بھی کوئی زیادہ خراب نہیں ہوتا تھا، اس لیے آدمی کے خراب ہونے کے مواقع بہت کم ہوتے تھے. آج یہ بات نہیں ہے، پچھلے زمانوں میں کوئی برا دوست ملتا تو اس کے اندر برائی آتی، بگڑنے کا موقع ہوتا، وہ بگڑتا، کوئی برا دوست مل جاتا. آج ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر چادر اوڑھ کر آدمی بگڑ سکتا ہے. یہ جو موبائل کا فتنہ ہے اس نے سارے فتنے آسان کر دیے اور آدمی کو گمراہی سے قریب کر دیے ہیں. اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے، یا اللہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کو کیسے زندگی گزارنی تھی اور ہم کیسے گزار رہے ہیں. تو یہ پہلی قسم ہے جو فتنہ کی، کہ آدمی کا دل بدل جائے گا اور اس کو عبادتوں میں حلاوت اور مناجات میں لذت محسوس نہیں ہوگی اور اس کو پریشانی ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آتے ہیں نماز میں، بے شک فرض نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ کب جتنی جلدی ہو سکے ہم مسجد سے باہر چلے جائیں. ہم میں سے ہر ایک کا دل یہ تقاضا کرتا ہے جلد سے جلد ہم دو چار رکعتیں چھ رکعتیں پوری کرتے ہیں اور اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں والعیاذ باللہ کہ نماز کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں ہوتا، ہم باہر جانے کے لیے تڑپتے ہیں. تو یہ بھی دل کی حالت کے بدلنے کی مثال ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنے کی دوسری قسم گھر کے اندر کا فتنہ ہے، گھر میں ہونے کا فتنہ ہے، اور وہ نظام خانہ داری یعنی میاں بیوی کی جو مشترک زندگی ہے، نہایت پیاری اور بہت اچھی زندگی، وہ زندگی خراب ہو جائے گی. میاں بیوی میں اختلافات ہوں گے. اب یہ اختلافات حقیقتاً بھی ہو سکتے ہیں، بہت سی دفعہ مجبوری ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ خود یہ بات کہتی ہے کہ کبھی بیوی کا مزاج شوہر سے نہیں ملتا، کبھی شوہر کا مزاج بیوی سے نہیں ملتا، اس لیے طلاق یا خلا کی نوبت آتی ہے. یہ کبھی کبھی صورت پیش آتی ہے، الگ بات ہے، میں اس کو پیش نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پر یہ فتنہ پیش آئے گا کہ میاں بیوی کے جھگڑے عام ہو جائیں گے، عام ہو کر طلاق اور خلا کے واقعات اور حادثات بہت ہو جائیں گے، اور جھگڑوں کی وجہ سے گھروں کا جو پیارا نظام، خاندانی نظام تھا، وہ نظام برباد ہو جائے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حدیث پاک لکھی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت وہ سمندر میں بچھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے. کیسے ہے اللہ جانتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے تصور کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ہم کو تصور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو شیطان اس کی نقل کرتے ہوئے اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، اور سمندر پر بچھا کر وہ اپنے چیلوں کو، شاگردوں کو اور اپنے لوگوں کو دنیا بھر میں بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو اور شام میں کارگزاری سناؤ، تم کیا کیا کر کے آ رہے ہو اس کی کارگزاری شام میں سناؤ. تو بہت سے لوگوں کو، بہت سے شیطانوں کو، ان کی ٹکڑیوں کو، ان کی فوجوں کو وہ بھیجتا ہے، اور یہ دن بھر کوشش کرتے ہیں، شام میں آ کر کارگزاری سناتے ہیں اور اپنا کارنامہ سناتے ہیں. کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو نماز سے دور کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے ایک شخص کو جو روزہ رکھا ہوا تھا اس کا روزہ توڑوا دیا، کوئی کہتا ہے جو اپنا پیسہ صدقہ کرنا چاہتا تھا میں نے اس کو فضول خرچ میں لگا دیا. اس طریقے سے ایک ایک شیطان آئے گا اور اپنا کام بتائے گا اور اپنی بات پیش کرے گا. شیطان کہے گا ٹھیک ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا بڑا کام نہیں کیا, یہی کہتا رہے گا. آخر میں ایک شیطان آئے گا, وہ یہ کہے گا کہ میں میاں بیوی کے دلوں میں ان دونوں کے اندر اس قدر نفرت بھرتا رہا بھرتا رہا بھرتا رہا حتیٰ کہ دونوں میں جدائیگی ہو گئی, طلاق ہو گئی یا خلا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شیطان جو سب کا سردار ہے اس کا نام ابلیس ہے. اس کو بھی معلوم کر لینا چاہیے, تمام شیاطین کا جو سردار ہوگا اس کا نام ابلیس ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اٹھتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا اور کہتا ہے کام تو تو نے کیا, کام تو تو نے کیا. یعنی میاں بیوی کی لڑائی یہ فقط انہی کے درمیان نہیں رہتی ہے, یہ بڑھتی ہے, بچے متاثر ہوتے ہیں, دو گھرانے متاثر ہوتے ہیں, دو خاندان متاثر ہوتے ہیں, پھر یہ لڑائی آگے بڑھتی رہتی ہے اور ایک فتنہ رونما ہوتا ہے. تو یہ نظام خانہ داری جو گھر کا اور خاندان کا ایک پاکیزہ نظام ہے اس کو برباد کرنے کا فتنہ ہے, اس کو ختم کرنے کا اور برباد کرنے کا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ بھی عام ہوگا اور قیامت کے قریب بہت عام ہو جائے گا, لہذا اس سے متعلق بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور واقعی جو شرعی ضرورتیں ہیں وہ تو شریعت میں خود جائز ہیں, ان کے علاوہ اور بس نفسانی اغراض کے لیے اور محض دنیاوی چیزوں کے لیے میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان سے ہم کو بچنا ضروری ہے, ورنہ ہم بھی فتنوں کی فہرست میں داخل ہوں گے, انہی میں ہمارا شمار ہوگا. تو یہ بہت اہم بات ہے. آگے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ کی تیسری قسم ہے, وہ فتنہ ہوگا جو سمندر کی موجوں کی طرح سے موجے مارے گا, سمندر کی موجوں کی طرح سے ٹھاٹے مارتا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ناحق حکومت کی آس اور خواہش کریں گے, ناحق حکومت کی عہدوں کی خواہش کریں گے, اور پھر حکومتیں حاصل کرنے کے لیے عہدے حاصل کرنے کے لیے حرام اور حلال سے دور ہو کر جائز اور ناجائز طریقے کو الگ کر کے جس طریقے سے بھی ہو عہدے حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے, اس کے لیے ان کو جو کچھ کرنا پڑے وہ کریں گے. اور یہ فتنہ ہوگا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سے باہر آئے گا, اور ایسا ہو چکا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی, اور اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایسے بہت سے لوگ آئے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سے, ان کا فتنہ بہت زیادہ پھیلا اور گمبھیر ہوا سخت ہوا, اور اس کی وجہ سے لوگوں کی دینی حالت بہت خراب ہو کر رہ گئی, بدتر سے بدتر ہو کر رہ گئی, اور آگے بھی ایسے فتنے ہو سکتے, اللہ حفاظت کرے. اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی وقت تک محدود نہیں کیا, قیامت تک ایسی چیزیں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دامن کو بچائیں, کوئی بھی عہدہ ناجائز طور پر حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہاں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, اگر اللہ کی طرف سے نہ ملے آدمی خود اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, وہاں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی, وہاں فتنے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جزیرۃ العرب میں شیطان مایوس ہو چکا ہے دوبارہ اس کی عبادت اور پرستش ہونے سے، دوبارہ اس کی پرستش اور اس کی بندگی سے شیطان مایوس ہو چکا ہے. ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن جزیرۃ العرب میں رہنے والوں میں اور پھر پوری دنیا میں رہنے والوں میں وہ انتشار اور اختلافات پیدا کرنے میں لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے. اس لیے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے اور امت کا شیرازہ خراب ہوتا ہے، بدتر ہوتا ہے، دینی زندگی خراب سے خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھاٹے مارنے والے سمندر کی طرح سے فتنے آئیں گے اور فتنوں کی موجیں ہوں گی، یعنی فتنے ایسے پھیل جائیں گے اس کی جڑیں بہت دور تک چلی جائے گی. تو یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم بچنے والے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ رات میں سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ بیدار ہوئے، گھر سے باہر تشریف لائے، فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے نازل ہو رہے ہیں، بارش کی طرح سے فتنے نازل ہو رہے ہیں، ہے کوئی جو گھروں میں سونے والیوں کو جگا دے، وہ بھی اٹھ کر اللہ کو یاد کر لیا کریں، اللہ کو یاد کر لیا کریں. یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ فتنے نازل ہوں گے، اس وقت فتنوں سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہوگا، ایک حل یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف مشغول ہو جائیں، نمازی بن جائیں، نماز کی طرف آ جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو، بیویوں سے متعلق خاص طور پر اور امت کی عورتوں سے متعلق عام طور پر یہ بات فرمائی، کون ہے جو ان کو جگائے اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں لگے. تو محدثین کہتے ہیں اس رات اللہ کے نبی کو دکھایا گیا آئندہ آپ کی امتوں پر کیا کیا فتنے آئیں گے. آپ نے فرمایا بارش کی طرح سے فتنے نازل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ کس طریقے سے فتنے آ رہے ہیں. ایک کہہ کر آپ نے اللہ کی طرف پناہ حاصل کی اور یہ بتایا کہ نمازوں سے حفاظت ہو سکتی ہے. اس لیے بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے، خاص طور پر یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے. یہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی تو ایک بہت بڑے شریعت کے باب سے ہم محروم ہو جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کے بارے میں پوچھتا تھا، بس اس وجہ سے کہ میں شر سے محفوظ رہوں، شر سے میں دور رہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ پوچھتے تھے تو بتاتے تھے، آپ غصہ نہیں ہوتے تھے، وہ پوچھتے تھے تو بتاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بھی ان کو بتائے اور قیامت تک جتنے فتنہ پھیلانے والے، فتنہ پیدا کرنے والے ہوں گے، بڑے بڑے فتین، ان کے نام بھی اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو بتائے. حدیث میں تو آتا ہے آپ نے ان کے نام بتائے، ان کے باپ کے نام بتایا، ان کے قبیلے کا نام بھی آپ نے بتایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بے دار مغزی کے ساتھ بچتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے رہتے تھے، وہ جس طریقے سے کرتے اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالتے. لہذا یہ میں نے بہت ہی بنیادی باتیں اوپر اوپر سے بیان کی ہیں، بہت گہرائی میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، اوپر سے میں نے ابتدائی باتیں بیان کی ہیں تاکہ آج کا جو دور ہے اس کو ہم سامنے رکھیں، ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم سوچیں، حدیثوں کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، اس سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کے حل و عیال کی حفاظت ہو پائے گی. ورنہ فتنے ایسے آئیں گے کہ ہم ان فتنوں میں بہہ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے قیام قیامت تک اللہ ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی پوری امت کی فتنوں سے حفاظت فرمائے. بقیہ اور باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئیں گی.